دو تم اپنی بزم میں میرا خون تمنا سے نا سلطان جا مجھ کو مقتا ہے ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اے اختر ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اے اختر زبان سے ان کی ملتا ہے بیان درف شام مجھ کو زبان سے ان کی ملتا ہے بیان درف شام مجھ کو قفس کی تیلیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی کہ ہر دم بوز قلب رکھتی ہے یادیں گل سے سامج کو
سوائی بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرك به شيئا. آؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے, اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے. تو یہ کلمہ مشترک ہے سارے انبیاء کے درمیان. البتہ جب اگلے نبی آتا تھا تو کلمہ تبدیل ہو جاتا تھا, دوسرا جز بدل جاتا تھا, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو محمد رسول اللہ. اب آپ کے بعد چونکہ اور نبی آئے گا نہیں, اس لیے یہ کلمہ بھی آخری کلمہ, امت بھی آخری امت, نبی بھی آخری نبی, اور کتاب بھی اللہ نے جو عطا فرمائی وہ آخری کتاب. پچھلی میرے عزیز, اصل جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا اور بعد میں پھر جنت سے دنیا میں بھیجے گئے وہ, اور یہاں مستقل ہماری آمد نہیں ہے, مستقل رہنے کے لیے ہم یہاں نہیں آئے, بلکہ یہاں آنا جو ہے وہ مستقل نہیں ہے, عارضی طور پر ہے, البتہ امتحان آئے. کہ کچھ وقت کے لیے اللہ تعالی نے یہاں بھیجا. اسی لیے حضرت نے جو فرمایا کہ گلستان کی یاد مجھے مسترب رکھتی ہے, جب گلستان کی یاد آتی ہے تو میں یہاں کوئی اور مجھے بہلا ہی نہیں سکتا, مجھے فریب دے ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ میں اپنے گلستان کو بھولتا ہی نہیں, آخرت کو بھولتا ہی نہیں. اور جس کو یقین کی دولت حاصل ہوتی ہے, جیسے کہ صحابہ کرام کو یقین کی دولت تھی کہ ایک صحابی جہاد کے لیے تشریف لے گئے اور وہ کھجور کھا رہے تھے, لیکن بعد میں ایک دم آخرت کا ایسا اشتیاق پیدا ہوا دل میں کہ ان کھجوروں کو پھینک دیا اور کہا کہ کون اس کا انتظار کرے, یعنی یہ جنت میں حائل ہیں, یار اگر ان کو چھوڑا اور فوراً نکل گیا اور جا کے اللہ کے راستے میں شہادت دی. تو بات یہ ہے کہ جن کو یقین ہے کہ ہم اس دنیا سے گزر کر آخرت میں پہنچیں گے, وہ زندگی اپنی ایسی ہی گزارتے ہیں, اور اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں, چاہے ابتدائی حصہ ان کا اچھا نبی گزرا ہو لیکن اصل اعتبار آخرت کا ہے. اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, نہ جانے اللہ تعالیٰ کب اسے ہدایت کی دولت عطا فرما دے, اور ہو سکتا ہے وہ ہم سے بھی بہتر ہو جائے تقوی کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے, اپنی آخرت کے اعتبار سے. اس لیے حقیر کسی کو نہ سمجھے, البتہ اگر کسی کی حالت بری ہو تو آدمی اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے اسے بھی ہدایت عطا فرما دے, اور ہم میں جو خامی خرابیاں ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی دور فرما دے. ابھی کل ہی پتہ چلا, آج بلکہ صبح فجر کے بعد بھائی شفیع نے بتایا, ہمارے بھائی فیروز صاحب کے بھائی بھائی شریف صاحب کا انتقال ہو گیا. پھر میرے یہاں شروع میں آیا تھا ابتدا میں 1986 میں, تو اس وقت پتا چلا تھا یہ فیملی آتی تھی جو کہ نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر, تو اس وقت وہ پیپلز پارٹی سے متعلق تھے, بلکہ یہاں کے ایم پی اے بھی کھڑے ہوئے تھے, بطور ایم پی اے الیکشن بھی لڑا تھا, جو بھی تھا نہیں بھی لڑا تھا تب بھی بہرحال کینڈیڈیٹ تو تھے, وہ امیدوار تھے. بہرحال ایک زمانہ ان کا ایسا گزرا, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا خاندان کو تبدیل کیا ماشاء اللہ. ہمارے بھائی جمن تھے, وہ بیچارے بیمار ہیں, اسپتال میں داخل ہیں, آج کل نفسیاتی طور پہ کچھ ایسا معاملہ ہو گیا, لیکن یہ کہ جب تک حالت ہوش و حواس میں تھے, بھائی طاہر صاحب نے دیگر ماشاء اللہ سارے دین پر الحمدللہ چلے, انہوں نے اپنے گھروں کو تبدیل کیا, اور ایسا تبدیل کیا کہ عورتیں بھی تبدیل ہوئیں, خود بھی تبدیل ہوئے, اور پھر حضرت والا کے پاس جب جانے لگے بھائی فیروز وغیرہ, پھر تو اللہ نے اور تبدیلی دی, اور ایسی تبدیلی آئی کہ واقعتا اندر اور باہر دونوں طرح سے تبدیلی, اور اسی میں یہ بھائی شریف بھی تھے ماشاءاللہ یہ بھی تبدیل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے آخر خاتمہ ایسا کیا کہ نماز کی حالت میں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے آخر اقدام میں انتقال ہوئے. تو بات یہ ہے کہ یہ کامیابی ہے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر اور آخرت کی طلب. جو آدمی اپنا ایمان بچا کر لے گیا دنیا سے وہ کامیاب, اور خدا نہ کرے ایمان نہیں باقی سب کچھ تو لے جا ہی نہیں سکتا انسان, ایمان ہی کی دولت ایسی جو ساتھ جائے گی, اور اسی کے ساتھ ہم ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان اچھا نہیں, مضبوط نہیں,
پائیداری نہیں، ثابت قدمی نہیں.
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں، یعنی کوئی کلمہ زبان سے ایسا نہ نکالے جس سے خدا نہ کرے ایمان کی دولت حد سے جاتی ہو، کوئی عمل ایسا نہ کرے کہ جس سے ایمان کی دولت حد سے جاتی ہو، بلکہ پوری کوشش یہ ہو کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو. اور ایمان پر خاتمہ ہونا تبھی ہوگا جب اللہ والوں کی معیت ہو، کیونکہ اللہ والوں کی معیت جب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ برا نہیں فرماتے تھے. اپنے نیک بندوں کے ہاتھ میں جب ہاتھ دے دیا اور ان کی صحبت میں اثر آ گئی تو انشاءاللہ خاتمہ بھی بالخیر ہی ہوگا اللہ نے چاہا. لیکن آپ یہ کوشش کرتا رہے، یہ نہیں ہے کہ ایک دم ہاتھ تو دے دیا اس کے بعد دوبارہ شکر نہ نکل، نہ کبھی آئے نہ کبھی اپنی اصلاح کی فکر کی. اگر یہ صورت ہوئی تو پھر اس کی کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں. لیکن کیونکہ ایسے بھی ہوا کہ بعض لوگ صحابہ کرام کے زمانے میں دولت ایمان سے مالا مال ہوئے، لیکن بعد میں ان کی قسمت میں لکھا نہیں تھا یہ کہ وہ دین میں ایمان پر مارے، تو جا کے پھر جب مرتد ہو گئے جا کے خاتمہ ان کو کفر پہ ہوا. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب اللہ والوں کی صحبت انسان اختیار کرتا رہے، محبت دل میں ان کی رکھے، ان کی عظمت دل میں محسوس کرے، تو یقین رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی لاج رکھتے ہیں اور اس کا کم از کم ظاہری اثر یہ ہوتا ہے جب اللہ والوں سے محبت ہوتی ہے کہ آدمی دین کی بھی محبت دل میں محسوس کرتا ہے اور جو شاعر اسلام ہے ان کی محبت بھی انسان دل میں محسوس کرتا ہے. کوئی ایسا عمل نہیں کرتا، زبان سے نہ کہتا ہے کہ خدا نہ کرے وہ اس کی آخرت خراب کرنے والا نہ ہو. بس یہ اللہ والوں کی صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور بات ہے کہ جب وہ شیخ کے پاس گئے تھے تو انہوں نے ان پر تھوڑا سا اثر ڈالا تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کتاب دل کے جو بچے ہیں بول رہے ہیں. انہوں نے جب آواز سنی تو پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کہا کہ بھائی جو کچھ تم نے علم حاصل کیا ہے وہ ہم نکال رہے ہیں، یعنی دنیا کے علم کو نکال کے اللہ کا علم داخل کریں. انہوں نے کہا تو میں نے بڑی محنت سے حاصل کیا ہے، یہ میں کیسے ضائع کروں، دنیا کی جیب میں نے ایسا نہیں کرنا. چنانچہ روک دیا. اور لیکن یہ کہ اتنی بات کہی کہ ٹھیک ہے تعلق رکھو اللہ والوں سے چاہے جو بھی ہے. آخر میں پھر یہی ہوا کہ جب خاتمے کا وقت قریب آیا تو چونکہ بڑے فلسفی تھے اور بہت بڑے اپنے زمانے کے اہل علم میں سے تھے، شیطان آ گیا آخری وقت میں اور آ کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. ایک دلیل، دوسری دلیل، تیسری دلیل، جو بھی یہ دلیل دیتے تھے اللہ کے وجود پر، شیطان دوسری دلیل دے کے اس کو رد کر دیتا تھا، توڑ دیتا تھا. یہاں تک کہ 100 دلیلیں ان کے پاس تھیں اور خیال یہ ہوا کہ اب 100 کی 100 دلیلیں اس کا جواب وہ دے دے گا. اس وقت طالباً شیخ جو تھے وضو کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت ان کے سامنے ظاہر فرما دی. تو اس وقت انہوں نے کہا وہی سے کہہ رہے یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. اور یہ آواز اللہ نے ان تک پہنچا دی. جب کوئی کام اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے کیسے ہی بڑا کام کیوں نہ ہو اللہ کی نظر میں وہ بڑا نہیں. اللہ تعالیٰ قدرت قابل کام ہی کرتے ہیں جو چاہے سو کرے. تو بہرحال جب ان کے کان میں شیخ کی آواز پہنچی تب انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. تو تب بھی شیطان نے چھوڑا نہیں. میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم جیت گئے لیکن تمہارا علم نے بچا لیا. تو تب بھی جو ہے وہ کہا کہ نہیں علم نے نہیں اللہ نے مجھے بچا لیا. حقیقت یہ یعنی آخری وقت میں بھی وہ یہ جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے کہ تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا. ہمارا علم کیا بچائے گا؟ کہا کہ نہیں علم نے نہیں اللہ نے بچا لیا. یعنی اس وقت بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ. اس لیے آدمی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا رہے تو انشاءاللہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچت ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ، اور یہ صحبت رائے نہ نہیں جاتی. بہرحال میرے عزیز جو اصل بات کہنے کی وہ یہ کہ اس دنیا میں ہم عارضی طور پر آئے ہیں اور جو ویزا لے کر آئے ہیں وہ ویزا بھی نامعلوم معیار ہے. اس کی معیار کا پتہ نہیں کہ پاس کو پتا ہوتا نا 15 دن کا ویزا، 20 دن کا عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں، نہ ابھی 20 دن کے پیکج پہ جا رہے ہیں، 21 دن کا انہیں پتا ہوتا ہے. لیکن ہم یہاں کتنے پیٹیز پر آئے کتنے دن کے ہمیں نہیں پتا، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. جب کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے تو کیا غفلت کا کیا مطلب؟ پھر تو غفلت زندگی نہیں گزرنی چاہیے ہماری، پھر تو ہر وقت ہمیں مستعد الرٹ رہنا چاہیے ایک دم کہ ہم تیار ہیں. کتنے بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے یہ بات فرمائی کہ الحمدللہ 30 سال سے منتظر ہوں موت کے فرشتے کا، جب جی چاہے آ کے میری روح قبض کر لے، میں نے تیاری کر رکھی. یہ نہیں ہے کہ جی ابھی مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، 2 رکعت نماز پڑھ لوں، یہ کر لوں، کچھ نہیں. بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ کے جو اعمال کرتے تھے وہی کرتے تھے آخری وقت میں بھی. یعنی مختلف جیسے ہوتا ہے کہ بھائی کسی نے سوال کیا کہ اگر آپ کو ایک دن پتہ چل جائے کہ کل آپ کی جو فرشتہ ہے اجر آئے گا اور آپ کو لے جائے گا، آپ کیا کرنا پسند کریں گے کل؟ تو مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کہی کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. تو ایک بزرگ کے پاس بھی وہ سوال لے کر گئے، انہوں نے کہا جو میں روز کرتا ہوں وہی کروں گا، میرے پاس کچھ اور کرنے کے لیے وقت ہی نہیں. میں نے اپنا نظام الاوقات ایسا بنا رکھا ہے کہ جو روزانہ میں کرتا ہوں اس سے بڑھ کر ہٹ کر میں اس میں ایک اور کوئی چیز ڈال کر داخل کر دوں، اس کی گنجائش ہی نہیں میرے پاس. یہ اصل چیز کہ آدمی اپنا روز ایسا بنائے کہ جو کل ہو جائے تو وہ کل افسوس والا نہ ہو. اپنا ہر دن ایسا بنا لے کہ جب وہ دن آج کا دن کل ہو جائے، کل گزشتہ، تو اس دن پر افسوس نہ ہو. تو یہ اصل چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آج اپنے آج کو اچھا کر لیں. ہمارا آج اچھا ہو جائے گا تو انشاءاللہ جب یہ آج کل بن جائے گا ہمیں افسوس نہیں ہوگا، ورنہ ہر دن پر ہر لمحے پر افسوس ہوگا. اس لیے بجائے اس کے کہ ہم عین وقت پر افسوس ظاہر کریں اور روئیں، اور اس وقت رونا ہمارے کسی کام کا نہیں آئے گا، اپنے آپ کو ہم آخرت کے لیے تیار رکھیں. دیکھو بھائی، موت تو لمحوں کے اندر آ جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا. جیسے میں نے کہا وہ عصر کی نماز پڑھتے ہوئے، یہ تو بہت اچھی موت، اللہ تعالیٰ ایسی موت نصیب فرما. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس سے ہٹ کر بھی تو مرتے ہیں. حادثے میں مر گئے، کسی اور طریقے میں مر گئے، بےچاروں کو پتا ہی نہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو جرمن طیارہ، کون سا طیارہ، فرانس کا جو جوا ہوا 150 میں جرمن، اس میں جو ابھی تک تحقیقات ہیں وہ یہ ہے کہ جو کو پائلٹ تھا اسی نے جو ہے اس کا روح زمین کی طرف کر دیا تھا. یعنی عجیب بات ہے، دو پائلٹ ہوتے ہیں تو ایک جو پائلٹ مین تھا اس نے جب باہر نکلا تو دوسرا جو پائلٹ تھا اس نے اندر سے دروازہ بند کر دیا. کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے. غفلت والی زندگی تو ایسی ہوتی ہے نا. پھر بعض لوگ جو ہے اچھے خاصے نیک بھی ہوتے ہیں ظاہر میں، تو جو جہاز میں بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے سب چیزیں الگ ہو جاتی ہیں، ہر کام کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو شیطان نے ہمارے لیے ویسی چیزوں کو جو ہے وہ مزین کر رکھا ہے. میں نے دیکھا کہ حج عمرے کی فلائٹ ہوتی ہیں، لوگ حاجی صاحب جا رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ سب ہر سیٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ہر چیز دیکھنے کے لیے حاصل ہوتی ہے، تو وہاں بیٹھ کے فلمیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. لوگ جا رہے ہیں عمرے کے لیے یا واپسی آ رہے ہیں عمرے کر کے، لیکن یہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، وہ گانے سن رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. بتائیے اگر ایسے وقت میں موت آ جائے تو یہ غافلوں والی موت ہوگی یا جو آدمی بالکل محتاج رہتا ہے ویسی موت ہوگی؟ اس لیے بات جب تک بنتی نہیں ہے جب تک ہمیں آخرت کی فکر نہ ہو. تو یہ آخرت کی فکر ایسی چیز ہے یہ انسان کو مسترب رکھتی ہے. جیسے کہ حضرت کی اصل میں بات ہی پہلی بات میں نے ساری کہی ہے کہ مجھے آخرت کی جو کا استراب ہے، یہ گلستان کی جو یاد ہے، وہ اس قدر آتی ہے کہ دنیا کی طرف میرا دل مائل ہی نہیں ہوتا. اپنے گلستان کو میں کیسے بھول جاؤں؟ بلبل جو ہے اگر وہ باغ سے نکال دی جائے، چلی جائے، جنگل میں اس کو بھیج دیا جائے تو وہ روتی رہے گی، اس لیے کہ وہ گلستان کی یاد کو محو نہیں کر سکتی. اسے وہاں کے پھول یاد آئیں گے، وہاں کے درخت یاد آئیں گے، وہاں کے اشجار یاد آئیں گے، وہاں کے سایہ یاد آئے گا، ٹھنڈی پانی، وہاں کے چشمے یاد آئیں گے، اور وہ جنگل میں اس گلستان کو بھول نہیں سکتی. تو یہ دنیا تو ہماری خاردار جنگل، اور جنت جو ہے اس کے مقابلے میں یقیناً وہ باغیچہ ہے کہ جس میں دنیا کی ساری نعمتیں بھی جمع ہو جائیں تو مقابلہ نہیں کر سکتے آخرت کی ایک نعمت کا. تو اس لیے میرے عزیز، اور جن کو آخرت کی فکر لگی ہوئی ہوتی ہے وہ دنیا کے کام کے نہیں رہتے. اور اللہ رب العزت کی معرفت اگر حاصل ہو جائے پھر تو دنیا ان کے لیے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ اللہ کی نظر میں اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو بھی نہ دینا، چونکہ اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس لیے کافروں کو خوب دے رکھی ہے، لے لو جو چاہے عیش کرو، یہاں پر تمہارے لیے بالکل کھلا کھلا تمہیں اجازت ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی دنیا کو جنت بنا رکھا ہے، ان کے علاقوں میں چلے جاؤ، ملک میں چلے جاؤ، واقعتا انہوں نے اپنے لیے دنیا بھر کی سہولتیں جو ہے وہ اپنے لیے حاصل کر رکھی ہیں، اور انہوں نے واقعی اپنی دنیا جنت بنا رکھی۔ اور حدیث میں یہ آتا بھی ہے کہ دنیا سجن للمومن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، ہم اس کو جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے لیے تو یہ قید خانہ ہے، کچھ بھی کر لو، قید خانہ تو قید خانہ ہی ہوتا ہے، چاہے اس کو ایک کلاس دے دو، بی کلاس دے دو، لیکن یہ تو کوئی نہیں کہے گا نا کہ ہمیشہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، وہ اپنے گھر تو جانا چاہتا ہے واپس، کہ میں ایک کلاس بی کلاس میں کیا کروں گا بھائی، میں نے اپنے گھر جانا ہے، کتنی آسائش اس کو حاصل ہو، اس کے بدلے میں کیا کوئی کہے گا کہ ہاں بھائی اپنا گھر جانا نہیں چاہتا؟ اسی طریقے سے یہ دنیا قید خانہ ہے، اور یہاں سے واپسی اسی صورت میں ہوگی جب ہم اپنی جان جانے آخری کے سبوت کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور یہ دولت حاصل ہوتی ہے اللہ کے نئے بندوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، اس لیے کہ ان کے یہاں تذکرہ ہوتا رہتا ہے آخرت کا، ورنہ اگر غافلوں کی صحبتوں میں ہم جائیں گے جو خود غافل ہیں، ہر کے خود گم شمار کرا رہا ہے بری کنر، اگر وہ خود ہی گم ہوگا تو وہ کیسے رہنمائی کرے؟ جو کفر اسکار اور بدخیزت کو جمانت مسلمانی، اگر کعبے سے کفر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو مسلمانی کہاں؟ اسی طریقے سے اگر گمراہوں کی صحبت پہ جا کے ہم چاہیں کہ وہاں سے ہمیں راہ راست مل جائے، ناممکن، یہ خیال است و محال است و جنوب است، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں، ایک الگ بات، ورنہ ظاہر اعتبار سے یہ ہے کہ کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز باز، ہم جنس جو ہے وہ اپنے ہم جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک باز جا رہا ہو ایک چڑیا اڑ رہی ہو، ساتھ ایسا نہیں، باز تو چڑیا کا دشمن ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک مور ایک جو ہے وہ کبوتر اڑ رہا ہو اور دوسرا چڑیا اس کے ساتھ اڑ رہی ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا، کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑے گا، باز باز کے ساتھ اڑے گا، یعنی ہر ہم جنس اپنے ہم جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے، اس کا دل اسی سے لگتا ہے، ہمارے یہاں اتفاق سے دیکھنے کے لیے اصل میں آنکھیں چاہیے، ہمارے یہاں ایک چائنا کی مرغی اکیلی بچائی ہو اور اس کے ساتھ بدخے بھی ہیں، مرغے دوسرے بھی ہیں، لیکن باوجود ساتھ رہنے کی بھی، لیکن وہ ہم جنس بنا اس کو حاصل نہیں، اس لیے سب سے الگ الگ اڑانے رہتی اس بچاری کی۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں آدمی کو نظر تو آتا ہے نا، دیکھو یہ جو کہا ہے کہ ہم جس کا پرواز کرتا ہے، اسی طریقے سے جو لوگ آخرت کے مسافر ہیں ان کا دل بھی انہیں کے ساتھ لگتا ہے جو اسی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، جہاز جب ایک ہوگا اور ان کی منزل بھی ایک ہوگی تو سب کا رخ ایک ہی جانب ہوگا، لیکن خدا نہ کرے کوئی ایک اور سمت میں جا رہا ہو، دوسرا سمت میں جا رہا ہو، جہاز بھی ایک نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو ہم تیار کریں اپنی آخرت کے لیے، اور یہاں کی دنیا بہرحال جو اللہ نے دے دی ہے مل کے رہے گی، اس کی فکر مت کیجیے، دنیا مل کے رہے گی اور ذلیل ہو کے آئے گی، اور دیندار لوگ بھوکے نہیں مر جاتے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی عطا فرماتے ہیں، اس لیے اپنے دین کو ہم بھی چھوڑیں، اپنے دین کی پوری پوری فکر کرو، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈالو، دنیا کہیں نہیں جاتی، آپ کو مل کے رہے گی، جو رزق اللہ نے ہمیں دینا ہے وہ ملے گا، کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، اس لیے قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وَأْمُرَانَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، واصطبر علیہا اور خود بھی اس پر جم جائیے، پابندی کیجیے، لا نسألک رزقا، ہم رزق کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھیں گے، نحن نرزقک، وہ تو ہم آپ کو دیں گے، تو رزق تو ملے گا، یہ ہمارا اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچے ہیں، ہم نے رزق کی طرف تو چھلانگیں لگا دی کہ جب تک ہم نہیں کریں گے ملے گا نہیں، اور جو کام ہمارا کرنے کا رہا وہ ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کے اللہ نے وعدہ فرمایا وما من دابت الا علی اللہ رزقها، دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق کا ذمہ اللہ کے نام ہو، بتاؤ بھائی چونٹیوں کو آپ رزق دیتے ہیں؟ آپ باجرا ڈالتے ہیں دنیا بھر کی چونٹیوں کو؟ یا اللہ نے جو شیر چیتے پیدا کر رکھے ہیں درندے ان کو رزق کون دیتا ہے؟ یا ہزاروں کروڑوں اربوں کی تعداد میں جو پرندے اڑ رہے ہیں فضا میں، یہ روزانہ پیٹ بھر کے جاتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ پرندہ بھوک سے بےتاب ہو کے ادھر ادھر پھر رہا ہو کہ بھوکا رہے گا؟ یہ مچھلیاں لاکھوں کروڑوں اربوں بدبوں کی تعداد میں سمندر کے اندر کون سے دیتا ہے؟ تو ہم سے اچھا یقین تو ان کا ہے، پرندے جو ہیں وہ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، لیکن جب شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھر کے آتے ہیں، بھوکے نہیں ہوتے وہ. ایک انسان ہی ایسا ہے کہ وہ اس کا یقین پختہ نہیں، اور جب پختہ یقین ہو تو پھر اللہ دیتے بھی ایسے، لیکن اگر دل بھی یقین ہو معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اس لیے ایک تو یقین نہیں رکھو، البتہ اسباب اختیار کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا، اسباب اختیار کیجئے، لیکن ایسے اسباب اختیار کرنا کہ آخرت کو بالکل ہم بھول جائیں اور دنیا میں ایسے لگ جائیں کہ آخرت ہمیں یاد بھی نہ رہے، یہ اس سے منع. جس حد تک کوشش کرنا چاہیے ہمیں ہم کوشش کریں، لیکن جب سب کچھ کوششوں کے بعد بھی نہ ملے تو ہم سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمارے لیے اتنا ہی لکھا ہوا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بےچارے رات دن کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود کچھ کما کے نکلتا، بعض گھر بیٹھے بٹھائے کو اللہ میں خوب رزق دے رہا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس لیے دنیا تو جو مل گئی وہ مل کے رہے گی، لیکن آخرت کی بنیاد پر دنیا ہم اگر حاصل کریں گے تو ہمارے لیے تباہی، اپنی آخرت تباہ نہ کریں. ہاں آخرت بنتی بھی بنتی آخرت بھی بن جائے اور دنیا بھی نہ بگڑے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں آفیت بھی مانگنی چاہیے، اور اس سے شریعت نے منع بھی نہیں کیا، بلکہ خود قرآن مجید میں ہمیں اللہ نے دعا سکھائی کہ جب اللہ سے دعا کرو تو کہا کرو ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما، آخرت بھی اچھی عطا فرما، کہ ہم دنیا میں بھی کسی کے محتاج نہ بنے، کسی کے آگے جو ہے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی معاملے میں ہم سوال نہ کریں، اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما دیجیے. وقنا عذاب النار، ہم دوزخ کی آگ سے بچا لیجیے. تو دیکھیے ایسی عمدہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید تو نازل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیا، اور آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں. تو اس لیے ساری دعائیں قرآن مجید میں بھی ہیں، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. تو بہرحال اور اس کے لیے ایک اور بھی چیز ہے، استغفار. استغفار کا لزوم اپنے اوپر لازم کر لیجیے، کیونکہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو جس سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہوتا ہو، جس سے کوئی غلطی نہ ہوتی ہو. ہم سب خطاؤں کے پتلے ہیں، رات دن صبح شام ہر آن ہر لمحے کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی گناہ سرزد ہو سکتا ہے. اپنے اوپر ایسا اعتماد نہ کریں کہ صاحب ہم تو گناہوں سے بالکل پاک صاف، ایسا نہیں. لیکن استغفار ہمیشہ اپنے ذمے رکھیں. میں ایک واقعہ پڑھا، اس وقت ذہن میں تو نہیں ہے کہ کہیں میں نے اور پڑھا ہو، لیکن ایک جگہ پڑھا تھا، اب اس کی یہ بھی نہیں پتا ہے کہ واقعہ صحیح ہے یا غلط، لیکن یہ کہ میرا واقعہ اچھا ہے، صحیح ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کہ وہ ایک جگہ سفر کرتے ہوئے ایک جگہ پہنچے مسجد میں، اور جا کے انہوں نے چاہا کہ یہاں آرام کر لوں، تو مسجد کے دروازے جب بند ہو گئے تو ان کو نکال دیا گیا کہ آپ یہاں سے جائیں، مسجد بند ہو رہی. وہ شہر میں آ کے لیٹ گئے، چوکیدار آ گیا کہ بھائی یہاں بھی لیٹنے کی اجازت نہیں، یہاں سے جاؤ. شہر پریشان ہو گئے. اتنے میں محلے کا ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں اپنے گھر لے کے چلتا ہوں. اور وہ اپنے گھر لے گیا، کھانا وانا کھلایا، پوچھا کہ بھائی کون ہو تم، کیا ہو تعارف ہوا اور کیا کرتے ہو؟ کہا کہ استغفار کرتا ہوں. کہا کہ استغفار کے کچھ فوائد بھی دیکھے؟ کہا کہ ہاں، آج تک جتنی دعائیں مانگی ہیں سوائے ایک دعا کے اللہ نے سب قبول فرمائی. فرمایا کہ وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ کہا کہ میں ایک دعا یہ کرتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے، بس وہ اب تک نہیں قبول ہوئی. فرمایا کہتے ہو تمہارے استغفار نے کس طرح دھکے دے کے مجھے تم تک پہنچایا. تو استغفار ایسی چیز ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا. جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی صبح و شام استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ ہر ضیق ہر تنگی سے اس کے لیے مخرج، اس کے نکلنے کی جگہ بنا دے. وہ من کل ہم من فرجا، اور ہر غم سے اس کو نکلنے کا راستہ بتا دیں گے، کشادگی پیدا کر دیں گے. فرجا کشادگی کو کہتے ہیں. ورجا قبو من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. اب اندازہ لگائیں، تین چیزیں حاصل ہو گئی اس سے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ، ہر غم سے ہر فکر سے نکلنے کا راستہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری. اور رزق بھی اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو. تو بس میرے عزیز ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھی اعتماد کریں، یقین کریں، اور یقین کے ساتھ ہی سب کام ہوتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ. کوئی سی مختصر سی دعا نماز کی اذان کی دعا کے فوراً بعد مانگ لینی چاہیے. اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کا عمل کیا اس طریقے سے بعض لوگ اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، تو یہ ثابت نہیں ہے. بس بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ رب العزت دعوت اتام پوری دعا کو مانگیں، اور اس کے بعد فوراً کوئی ربنا آتی نہ دنیا حسن حسن بننا یا اور کوئی دعا مانگ لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ ساتھ ہماری اس دعا کو بھی شرف قبول عطا فرمائے. اس لیے کہ اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ ہم نے حوض کوثر کی دعا کی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعا کی جاتی ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتی. جیسے کہ درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے، یقیناً اس کو رد نہیں فرماتے. اس لیے جب وہ رد نہیں ہوتی تو اس کے بعد جو دعائیں ہیں ہماری وہ بھی رد نہیں ہوتی. اچھا اور دعا فرمانے کے الحمدللہ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری عبادت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مفروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ مجھے آپ کے ہمارا کوئی سہارا نہیں، مجھے آپ کے ہمارا کوئی معبود نہیں، ہمارا کوئی رب نہیں. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجیے، ہم پر رحم فرما دیجیے، اپنی ذات کا یقین نصیب فرمائیے، اپنی ذات پر یقین عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرمائیے. یا اللہ اپنی ذات کے اپنا نام لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، دائمی طور پر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، شیطان کے حوالے نہ فرما. اے اللہ ہماری دستگیری فرمائیے. یا اللہ ہماری دستگیری فرما. اے اللہ ہماری دستگیری فرما، ہماری حاجتوں کو، ضرورتوں کو، مرادوں کو یا اللہ غیب سے پورا فرما دیجیے. آپ قادر مطلق ہیں، آپ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام جائز حاجتوں کو، مرادوں کو پورا فرما دیجیے، ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، رشتہ حلال عطا فرما، وسعت اظہار عطا فرما. یا اللہ آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں، اللہ عطا فرمائیے اپنے فضل و کرم سے. یا اللہ عطا فرمائیے ہر قسم کو نقصان سے، پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے. یا اللہ مرتے دم تک ہمیں ثابت قدم رکھیے، دین پر رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ایمان پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. یا اللہ ہمارا خاتمہ اچھا فرما، اس نے خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ بھائی سلیم جن کا کل انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت کامل فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کے سیاحت کو حسنات سے تبدیل فرما. یا اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس جس کے جو جو حقوق ہیں اپنے فضل و کرم سے مرنے سے پہلے ایک ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے عذاب، ہم میں عذاب سہنے کی طاقت نہیں. اے اللہ ہم میں آگ میں جلنے کی طاقت نہیں. اے اللہ ہم میں عذاب قبر کی طاقت نہیں. اپنا فضل فرما دیجیے، ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ فرما دیں. اے اللہ آپ دنیا میں جس سے ہماری پردہ پوشیاں فرما دیں، آخر بھی پردہ فرما دیجیے. اے اللہ قبر میں بھی ہمیں عذاب قبر سے بچائیے. اے اللہ ہماری قبروں کو کشادہ فرما دیجیے. اے اللہ العالمین حد نگاہ تک وسیع فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل سے جنت کی کھڑکیوں میں سے کوئی کھڑکی اور دروازہ ہمارے لیے کھول دیجیے. اے اللہ جنت کے لباس عطا فرمائیے، جنت کے بچھونے عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری سب سے پہلی جو منزل ہے اسے بھی آسان فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کا محتاج نہ بنا، چلتے ہاتھ پیر لے اللہ ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ. اے اللہ دنیا سے ہم رخصت ہوں. اے اللہ اس طور پر کہ ہم پر کسی کا کوئی حق نہ ہو. اے اللہ کسی کا کوئی معاملہ نہ ہو. یا اللہ ایک ایک چیز سے سرخوش فرما کر سارے حقوق سے فارغ کر کے یا اللہ ہمیں اپنے پاس بلائیے، اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ جب فرشتے آتے ہیں اے اللہ اس کا ہمیں مصداق بنا دیجیے، جو کہتے ہیں کہ یا یہ تو ہم نفس الرحمہ. اے اللہ اس خطاب
حساب دار مستحق بنا دے، بغیر استحقاق کے مستحق بنا دے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا اللہ اس میں جو بشارتیں دی گئی ہیں، جو خوشخبریاں عطا فرمائی گئی ہیں، اے اللہ ہمیں اس کا مصداق بنا دے، اے اللہ ہمیں اس کا مصداق بنا دے. ہم اہل نہیں ہیں یا اللہ، اس کے باوجود اپنے فضل و کرم سے بنا دیجیے. الہ العالمین ہمارے سارے مشکلوں کو حل فرما دے، پریشانیوں کو حل فرما دے. جو بچیاں بچے اللہ رشتے جن کے نہیں آتے، جوڑ کے انہیں رشتے عطا فرما دے. عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کا کر دیجیے یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ ان کو گھروں کو کر دیجیے. اور جو بچیاں اپنے گھروں میں چلی گئی، انہیں وہاں کی خوشیاں عطا فرمائیے. اے اللہ مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اے اللہ ظلم کرنے سے، اے اللہ ہمیں بچنے والا بنا دیجیے. اے اللہ ظلم کرنے سے ہم رک جائیں. اے اللہ چھوٹے بڑوں کسی کے ساتھ جو ظالمانہ معاملہ نہ فرمائے، بلکہ اے اللہ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحابہ اجمعین. آمین.